میں ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں کب۔ ایسی ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نیک آدمی ہو یا فاسق و فاجر ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن مرنا ہے۔ اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ کوئی سائنس آج تک ایجاد ایسی نہیں ہوئی جو آدمی کو بتا سکے کہ تمہاری زندگی فلا وقت پہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل بیماری میں انتہا کو پہنچ گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سارے انہوں نے ٹیسٹ کر لیے، سارے امتحانات کر لیے، دل کے، جگر کے، گردے کے، ہر چیز کے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ بعض اوقات بالکل انتہا درجے کی بیماری کو پہنچنے کے بعد انسان پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ ایک دم سے چل پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معالج تھے ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی صاحب، بڑے پرانے ڈاکٹر تھے، معالج تھے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان سے کئی بار یہ بات سنی، کہ جب ہم کوئی دوا دیتے ہیں کسی مریض کو تو میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ دوا بدن میں جا کر کسی اور سے پوچھتی ہے کہ کیا کروں، اس کو فائدہ کر دوں یا یہ کہ اس کو مزید نقصان میں مبتلا کر دوں، ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک ہسپتال کے اندر وہ نگراں تھا ہسپتال کا، تو ایک مرتبہ میں اپنی ڈیوٹی کر کے اپنے جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ہدایات یہ دے کر جا رہا تھا کہ دیکھو فلاں بیڈ نمبر پر جو مریض ہے اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بظاہر رات رات میں اس کا انتقال ہو جائے گا، لہذا اس کو تو تم جب ہو جائے تو ان کے ورثہ کو اطلاع کر دینا، مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اب کچھ کر نہیں سکتا، یہ صبح تک امید ہے ختم ہو جائے گا۔ اور فلاں بیڈ پر جو مریض ہے وہ اب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے الحمدللہ، اور صبح کو اس کو غسل دلوا کر اور تم اس کو ڈسچارج کر دینا۔ رات کو یہ ہدایت دے کر گیا، صبح کو جب پہنچا تو جس کے بارے میں ہدایت دی تھی کہ مر جائے گا وہ دیکھا تو بیٹھا ہوا ہے، یعنی لیٹا ہوا نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ تندرست ہو گیا معلوم ہوا غسل اس کا ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ کب وقت آ جائے۔ اسی لیے رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ اس چیز کو یاد کرتے رہا کرو بکثرت کہ جس کے ذریعے تمہاری ساری لذتیں دنیا کی ختم ہونے والی ہیں، یعنی موت۔ موت کو یاد کیا کرو کہ موت آنے والی ہے کسی وقت اور پتہ نہیں کب آ جائے گی، چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے آدمی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو یہ فکر چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور یہاں کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں جس دوسری زندگی میں مجھے جانا ہے اس کے لیے کچھ تیاری کرنی، سفر کی تیاری کرنی۔ تو اس سفر کی تیاری میں ضرورت ہے اپنی اصلاح کی، کہ اپنی اصلاح کی انسان کے دل میں فکر پیدا ہو، کہ فرض کرو اگر کسی شخص کے پاس کسی طرح کشف کے ذریعے، کسی کرامت کے ذریعے اس کو پتہ چل جائے کہ کل کو میرا انتقال ہونے والا ہے، کیا کرے گا؟ وہ تماشا دیکھے گا، موبائل دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، اگر پتہ چل جائے کل کو انتقال ہونے والا ہے تو وہ اگر مسلمان ہے تو وہ سارا وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی عبادت میں، توبہ میں، استغفار میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں گزارے گا جس کو یہ پتہ چل جائے. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے اور دماغ میں ہم نے پتہ نہیں کیا بسایا ہوا ہے کہ کتنی عمر ہوگی ہماری، تو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کر کے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہو گیا، میں تو زندہ ہوں. ارے بھائی کچھ پتہ نہیں تمہارا کہ تم کب تک زندہ ہو. تو اس لیے موت کو یاد کیا کرو کہ اگر موت آ گئی کسی بھی وقت تو میں آیا اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضر ہونے کے قابل ہوں کہ میں اپنی زندگی کا جو کچا چٹھا میرے سامنے آئے گا اس کی کچھ اس کا کچھ کہ کچھ توضیح وضاحت کر سکوں کہ کیا میں نے اچھا کیا کیا برا کیا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ اپنی زندگی تمہاری اس کے مطابق بن جائے. ایک صاحب گزرے ہیں، ان کو کسی وقت یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا کر یہ معلوم کریں کہ حضرت آپ بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو آپ وہ 24 گھنٹے کس طرح گزاریں گے؟ یہ سوال کرنا تھا، مختلف لوگوں کے پاس جا کر سوال کرنا تھا. تو کسی نے کہا کہ جی بھائی میں تو مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا اور توبہ کروں گا، استغفار کروں گا اور سارا وقت جو ہے 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے میں گزار دوں گا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک محدث ہیں جن کا جو حدیث کے روایت کرنے والے بزرگ ہیں، عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ تعالی، تو ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ کا انتقال کل ہو جائے، ہونے کا اطلاع ہو، آپ کو پتا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں، وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ میرے ذہن میں تو ہر وقت یہ بات مستحضر ہے کہ پتہ نہیں کتنا وقت میری زندگی کا باقی ہے، لہذا الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کا نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا ہے کہ اگر کل میرا انتقال ہو جائے تو بس وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ بتلانا منظور تھا ان کا کہ میں نے اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیا ہے کہ جس وقت بھی بلاوا آ جائے میں کم از کم اتنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی پوزیشن میں ہوں گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ جیسے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، صلاۃ مودع، اس شخص کی جیسی نماز پڑھو جو دنیا سے جانے والا ہو اور اس وقت میں اس کو پتا ہو کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، اس کے بعد بس میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ تو ایسی نماز پڑھا کرو ہر دن کی. تو گزارش یہ تھی کہ ہم جو جمع ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت مقصود اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے آپ اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرے، تو اس فکر کے لیے ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. تو نہ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ بھائی میں پاک ہوں اور اس وجہ سے دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، حاشا وکلا، دور دور تک بھی اس کا کہیں گمان نہیں الحمدللہ. البتہ سب بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کچھ بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اس نیت سے بیٹھتا ہوں، اس نیت سے بھی آپ حضرات سے اس سے بھی گزارش ہے کہ ایسی نیت سے بیٹھے. اگر یہ نیت ہے تو پھر ذرا سا ہمیں تھوڑا سا ہر موقع پر یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے آیا کوئی اس پوری بیٹھک سے اس نشست سے کچھ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اگر یہ جائزہ لینے کی ہمارے اندر جائزہ لینے کی فکر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں, آ جاتے ہیں اتوار کے دن بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کے کچھ باتیں سن لیتے ہیں, کچھ باتیں کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد زندگی کا پہیہ اسی ڈھب پہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے جس ڈھب پہ گھوم رہا تھا اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. تو پھر بھائی فائدہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں. لہذا جائزہ لینا چاہیے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے دنوں سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوں میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کر پہلے اور پھر اپنے واسطے سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی آیا ہماری اس نشست کے نتیجے میں اور اس مجلس کے نتیجے میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی, اس کا جائزہ لے کے دیں. مثلا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آدمی کو سب جب قدم اٹھائے اصلاح کی طرف تو سب سے پہلا کام اس کا توبہ ہے. اس پر بہت لمبی چوڑی بات میں نے کی تھی. شخص کے ساتھ کسی شخص کا کوئی میرے ذمے کوئی دینداری آئی ہے, یعنی کوئی اس کا میں نے حق ہے, تو کیا ان پر کیفیت تعریف ہوگی. لیکن ایک صحابی نے موقع غنیمت جانا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے میرے پیٹ پر کچھ مارا تھا تو آپ نے فرمایا تم بدلہ لے لو مجھ سے. کہا کہ اس طرح نہیں, آپ نے قمیض پہنا ہوا ہے, آپ نے مجھے ننگے پیٹ پہ مارا تھا تو آپ نے قمیض ہٹا دی. تو وہ آگے گئے اور جا کر بوسہ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا رسول اللہ میں نے اس لیے کام کیا تھا. تو آپ نے یہ جو عمل فرمایا یہ عمل ظاہر ہے کہ آپ تو گناہوں سے پاک تھے, اور اگر خدا نہ کرے کوئی نہ کوئی بفرض محال کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف. لیکن آپ نے پیش کیا. تو یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ بھائی جب میں پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو تو تم کس شمار قطار میں ہو, لہذا آپ تم بھی ایسا کرو, اپنے ملنے جلنے والوں سے یہ کیا کرو کہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے معافی مانگ لیا کرو. ایسا اکثر نسخہ ہے, بعض لوگوں کے منہ سے نہیں نکلتا یہ لفظ کہ مجھے معاف کر دو تکبر کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے. لیکن یہ اتنا آسان کام ہے کہ بھائی معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو. اب بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ یہ لفظ منہ سے زبان سے نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے اپنے تعلقات کے حلقے میں کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے کہ بھائی اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو, میں آخرت میں تاکہ میں اس کا جواب نہ دینا پڑے. حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنی حیات کے آخر میں پورا ایک رسالہ لکھا العذر والنذر کے نام سے, جس میں سارے اہل تعلقات کے نام خط لکھا کے شائع, کیونکہ حضرت کے تعلقات بے شمار تھے, تو باقاعدہ ایک خط لکھا اور خط لکھ کے وہ العذر والنذر رسالے کے طور پر شائع کیا کہ جس کسی کا کوئی حق ہو تو آپ مجھ سے وہ طلب کر لیں, اگر مالی حق ہو تو اس کا ثبوت دے کر مجھ سے مانگ لیں, اور اگر مجھے ظن غالب ہو گیا کہ بات صحیح ہے تو میں چاہے گواہ بھی نہ ہوں لیکن میں اس کو ادا کر دوں گا, اور اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے کسی بھی طرح پہنچی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں ان سب سے. یہ باقاعدہ شائع کیا. ہمارے والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے خود مجھ سے لکھوایا, اپنے خط لکھوایا اپنے سارے متعلقین کے نام, اور اس کا نام بھی خود ہی تجویز فرمایا کہ لکھ دو کچھ تلافی معافات, کچھ تلافی معافات, اور اس میں سارے اہل تعلق کو خط لکھا اور ان سے معافی مانگی, اور یہ کہا کہ جو کوئی حق میرے ذمے اگر ہے کسی کا تو مجھ سے وصول کر لے, اور اگر نہیں ہے تو کوئی جسمانی حق ہے کوئی بھی ہے تو مجھ سے انتقام لے لے, مجھ سے بدلہ لے لے, ورنہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. تو اس میں کیا آدمی کی شان گھٹتی ہے اس عمل میں. تو اپنے اہل تعلقات سے جو ہے وہ معافی مانگ لینا کہ بھائی کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دو, یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اپنا اعمال نامہ صاف کر سکتا ہے. تو یہ توبہ تفصیلی جو میں کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ بیٹھ کے تو کہہ دیا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں کرتا ہوں, لیکن تفصیلی توبہ یہ جو بارک بتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ایک مداوا کر دیتے, مداوا یہ کر دیتے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو دیکھو کہ کس شہر سے زیادہ قریب تھا, جہاں جا رہا تھا وہاں یا وہاں سے یا جہاں سے نکلا تھا وہاں سے, تو جہاں جا رہا تھا وہاں وہ ایک بالشت آگے تھا آدھے کے بعد. تو سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو اس کی مغفرت کرو. مغفرت کیسے کر دیں, اس سے پتہ چلا کہ ویسے تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہوتی بغیر صاحب حق کے معافی کے, لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی جو صاحب حق ہے اس کو کچھ ایسے انعامات دے دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا حق فلانے ضائع کیا تھا, تمہیں ہم اتنے انعامات دیتے تھے تم اب اس کو معاف کر دو. تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرا لیتے ہیں بشرطے کہ چل پڑا ہو آدمی نیکی کی طرف, تو پھر راستے میں بھی اگر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ رحمت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اس لیے لیکن جائزہ تو لیں کم سے کم. ہم جتنی باتیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ سوچا کریں کہ آیا ہم لوگ جس سستی کر رہی ہے, لیکن ये आदमी ने तय कर लिया कि मैं सुस्ती करे या रोके या किसी भी और मशगले में मुझे लगाने की कोशिश करे, मैं तो ये करूंगा हर हाल। तो ये जब तक के नहीं कर लेगा आदमी, फिर इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुजाहदा के माना अपने ऊपर जबरदस्ती करके एक जरूरी काम करना, इसके बगैर इसलाह नहीं हो सकती। कोई आदमी बैठे घर बैठे बैठे मेरी इसलाह हो जाएगी, फिर जाके मैं वाज में शरीक हो जाया करूंगा और सुन के आ जाया करूंगा और हो जाएगी इसलाह, इस तरह नहीं होगी। जब तक के खुद कोशिश ना करे, और वो कोशिश अपनी ख्वाहिशात को, अपने मिजाज को जबरदस्ती उन आमाल की तरफ लाने की जरूरत होगी कि जो इंसान को नजात देने वाले हैं। अभी तौबा जो मैं तफसीली जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इस पर हम सब जायजा ले लें अपना कि हमने किस हद तक अमल किया और किस हद तक हम अलग कर लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है, शुक्र अदा करें। तौफीक भी उन्हीं की तरफ से मिलती है, तो उसको तौफीक पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नहीं किया तो अब शुरू करते, अभी तो अल्लाह ताला ने दरवाजा खोला हुआ है। जब तक के नजा की हालत तारी नहीं हो जाती, अल्लाह ताला ने दरवाजा खोला हुआ है, मुस्तकिल चौपट खुला हुआ है, तौबा का और वापस आने का रास्ता खुला हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसको जायजा ले। इसी तरह जैसे मैं पिछले दिनों अर्ज किया था कि भाई नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला का करम है, लेकिन नमाज में खुशू भी मतलूब है। तो वो खुशू आया, हमने सुना खुशू के बारे में, बयान सुना खुशू के बारे में भी, हम तफसीलात से आगाह हुए खुशू का क्या मतलब होता है और नमाज में उसको हासिल करने का तरीका क्या है, ये भी हमने इसी मजलिस में कितनी मर्तबा बात हुई कि भाई क्या क्या तरीके करने चाहिए। क्या हमने अमलन उनको अपनाने की कोशिश की या नहीं की? अगर नहीं की और न करने का इरादा है तो फिर फजूल है ये मजलिस, ये इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर ये फिक्र पैदा हो गई कि अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर लगा दे जो इस्लाह का रास्ता है, तो फिर बेशक। लेकिन उसमें मुजाहदे की हर कीमत पर, हर कदम पर जरूरत पड़ेगी। इंसान की जिंदगी जो है ना, वो मशक्कतों से भरी हुई है। कुरान शरीफ में खुद फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कतों के अंदर पैदा किया है कि नहीं? कितना ही बड़ा सरमायादार हो, कितना बड़ा दौलतमंद हो, कितना बड़ा बादशाह हो, साहिब मनसब हो, कुछ हो, ये नहीं हो सकता कि उसकी सारी जिंदगी आराम ही से गुजर जाए और कभी कोई तकलीफ ना पेश आए, कभी कोई परेशानी ना लायक हो। परेशानी तो होगी, दुनिया के काम करोगे उसमें होगी, पैसा कमाने के लिए करोगे तो होगी, होनी तो है ही मशक्कत। लकद खलकना इंसान अफी कबद, कुरान ने कह दिया कि मशक्कत तो होगी तुम्हें, लेकिन मशक्कत पैसा कमाने के लिए कितनी मशक्कत बर्दाश्त करते हो, थोड़ी सी मशक्कत आखिरत संवारने के लिए बर्दाश्त कर लो, आखिरत संवारने के लिए बर्दाश्त कर लो। कि दिल नहीं चाह रहा कजाए उम्री करने को, मगर जबरदस्ती करके करो। दिल नहीं चाह रहा रोजे रखने को, मगर कजा रोजे रखने को, मगर रखो। दिल नहीं चाह रहा कि मैं किसी से माफी मांगूं, किसी के उसका जो हक है वो अदा करूं, लेकिन करो। तो जबरदस्ती किए बगैर काम नहीं चलता। बाद लोग ये समझते हैं जैसे कि ہمارے حضرت والا حضرت حتانی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے, وہ ایک نظر ڈال دے گا, بس نظر ڈالنے سے ساری منزلیں خود بخود طے ہو جائیں گی. یہ خیال بالکل غلط ہے. بعض بزرگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک نظر انہوں نے ڈال دی, نظر ڈالنے سے ان کے کا یہی پلٹ ہو گئی. حافظ شیرازی جو تھے مشہور شاعر ہیں فارسی کے, تو یہ آوارہ قسم کے آدمی تھے, ادھر ادھر گھومتے تھے. تو ان کے والد جو تھے وہ بیعت تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ شیرازی کے گھر پر آئے, تو شاعر تو آدمی تھے ہی, تو حافظ شیرازی گھومتے پھرتے آوارگی کے دوران جب دیکھا کہ بزرگ بیٹھے ہیں تو ان سے مخاطب ہوئے شعر میں, شعر کا, اور شعر بھی بڑا غضب کا, کہ آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند, آیا بوت کے گوشے چشمے بما کنند. کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آنکھ سے مٹی کو بھی کیمیا بنانے والے ہیں, کیا کبھی ایسا ہوگا کہ ایک تھوڑی سی نظر ہم پر بھی ڈال لیں. یہ جملہ کا تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, نظر کردم نظر کردم نظر کردم, میں تمہارے اوپر نظر ڈال دی ڈال دی ڈال دی. وہ اس وقت سے حالت تبدیل ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بڑا اونچا مقام عطا فرمایا حافظ شیرازی. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم المقدر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے ایسے جو واقعات ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات وقتی طور پر قلب متوجہ ہو جاتا ہے نظر کی وجہ سے, وقتی طور پر, لیکن آگے وہ نظر کام نہیں کرتی جب تک کہ آدمی خود عمل نہ کرے. اس کی مثال یہ ہے, جیسے میں مثال یہ دیا کرتا ہوں, جیسے کوئی گاڑی جو ہے چلتے چلتے رک جائے تو دھکا دے دو, ایک دھکا دینے سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن دھکا دینے سے اسٹارٹ ہو سکتا ہوگی جبکہ اس کو کچھ جان ہو. اگر جان ہی نہیں ہے تو صرف دھکا دینے سے گاڑی نہیں چلے گی. ایسے یہاں پر بھی ہے کہ یہ نظر کرنے سے یا کسی کی بزرگ کی صحبت سے دل متوجہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو دل متوجہ ہو جانا یہ ایک نعمت ہے, اس کے بعد پھر کام اپنے عمل سے ہی چلتا ہے. کیونکہ قرآن نے خواب کا لا تزر وازرۃ وزر اخرى, ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی ملے گا جو خود عمل کرے گا. دوسرا جو ہے وہ زیادہ کیا کر سکتا ہے, متوجہ کر سکتا ہے. یہ معنی ہے نظر ڈالنے کا کہ متوجہ کر دیا اس نے, تو اس متوجہ کرنے کی وجہ سے اس کا رخ سیدھا ہو گیا. اب آگے لہذا یہ ہم سب اس کو سوچیں کہ آیا ہم نے اصلاح کی طرف کوئی قدم عملاً بڑھایا یا نہیں بڑھایا. اگر بڑھایا اللہ کا شکر ادا کریں, توفیق ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ذرا جائزہ لے کر اس طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں, توبہ کی تکمیل کی کوشش کریں. اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں اپنے اوپر مشقت جھیل کر دور کریں. اور یہ جیسا ہمارے زمانے کے فتنے ہیں, ان فتنوں سے نجات بغیر کوشش اور مشقت کے نہیں ہو سکتی. یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت. اب میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ مجاہدے میں ایک بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے, کثرت کلام سے بچے, زیادہ باتیں کرنے سے بچے. کیونکہ جب زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گڑھے میں لے جا کر گراتی ہے. کبھی اس سے جھوٹ نکل جائے گا, کبھی اس سے غیبت نکل جائے گی, کبھی اس سے کسی پر بہتان ہو جائے گا. سارے یہ گناہ اللہ بچائے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے زبان کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اس کیا ہے کہ آدمی خود ارادہ کر کے مشقت اٹھا کر اپنی باتوں کو ذرا کم کرنے کی کوشش کریں بقدر ضرورت بولیں, ورنہ خاموش رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قل خیرن و الا فصمت, یا تو اچھی بات زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مجاہدے سے حاصل ہوں گی. مجاہدے کی جو بات بار بار کر رہا ہوں, مجاہدے سے حاصل ہوں گی. مجاہدے کے معنی ہے اپنے نفس پر مشقت اٹھانا اللہ کے لیے. اور خوب سمجھ لو کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کوئی شخص مشقت اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اس کے ساتھ یہ شامل ہوتا ہے کہ لنہدینہم سبلنا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر لا کر کھڑا کر دیں گے. لنہدینہم سبلنا, اور فرمایا کہ میری طرف جو کوئی ایک ہاتھ بڑھے گا میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھوں گا. اللہ نے یہ سب ہمیں آسانیاں بھی بتا رکھی ہیں, لیکن بڑھے تو صحیح, کوئی بڑھے تو صحیح. ہمارے حضرت والا حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو ابھی چلنا نہیں سیکھا, اس نے تو وہ چلتا ہے, باپ جو ہے اس کو چلانا سکھاتا ہے تو کیا کرتا ہے, تھوڑی دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا بیٹا آؤ. اب وہ اگر قدم نہیں بڑھاتا تو وہ کھڑا رہے گا باپ, لیکن اگر اس نے ایک آدھ قدم بڑھایا اور گرنے لگا تو باپ اس کو گرنے نہیں دے گا, پکڑ لے گا اس کو. تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم کوئی قدم بڑھاتے ہیں مشقت اٹھا کر تو بار دوارا اس ہم کو انشاءاللہ گرنے نہیں دیں گے. لنا دیا نہ ہم سبلانا کا انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا. تو یہ فکر بس اصل بات ہے کہ فکر پیدا ہو جائے, جائزہ لینے کی عادت پڑ جائے, اپنے جائزہ لینے, میری نماز میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا, میرے رجوع اللہ میں فرق آیا کہ نہیں آیا, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت پڑی کہ نہیں پڑی, چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑی کہ نہیں پڑی, اس کا جائزہ لیتے رہے انسان. جائزہ لیتا رہے گا تو انشاءاللہ ترقی ہوتی چلی جائے گی, اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے اوپر آنے میں اس کی توفیق شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس طرح بلا لے. دیکھو ایک دعا ہے قرآن کریم میں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونی. عجیب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اور جو اس سے رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت تک پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, عربی جاننے والے اس کو سمجھیں گے کہ من یشاء اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو عام طور سے تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ یشاء کی ضمیر فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا کھینچ لے گا, سمجھے نا, جسے چاہے گا کھینچ لے گا. ہمارے تو فرماتے تھے اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ یشاء کی ضمیر جو ہے من کی طرف جا رہی ہے, یعنی کہ جو چاہے گا کہ مجھے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, جو چاہے گا کہ مجھے کھینچ لے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا اس کو ہدایت تک پہنچائے گا باری تعالیٰ. کیا چاہنے کی ہوتا ہے, چاہنے کی بات ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کو آپ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, ہمیں ان میں سے بنا دے جن کو آپ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بنا دے کے جو آپ سے رجوع کرتے ہیں اور آپ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں. مانگتے رہو یہ بات اللہ تعالیٰ سے, مانگتے رہو مانگتے رہو, اور ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے. اور دنیا کی کوئی حاجت مانگو نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے مناسب نہ ہو, اللہ تعالیٰ بونا دے. تم نے کہا بھائی مجھے اولاد چاہیے, مثال کے طور پر یہ دعا مانگی, اب اولاد مناسب ہوگی تو دے دیں گے, تمہیں نہیں مناسب ہے تمہارے لیے تو نہیں دیں گے. اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ تم جس کو اسی کو چاہ رہے ہو وہ حقیقت میں تمہاری مصلحت کے مطابق تھی ہی نہیں, اس لیے انہوں نے نہیں دی. لیکن جو شخص ہدایت مانگے اور جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں اور وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر کیوں نہیں دے گا وہ, کیوں نہیں دے گا؟ اس کو وہ دشمنی ہے کہ بھائی وہ ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے, ہم تمہیں ہدایت نہیں دیں گے, ہم تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دیں گے. تو وہاں تو احتمال ہے اس دعا کے رد ہونے کا دنیا کے معاملات. آخرت کے معاملات میں اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کی دعا مانگے تو اس کے رد ہونے کا کوئی انشاءاللہ امکان نہیں. اگر فرض کرو اس کے باوجود آدمی کہیں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, گرتا پڑتا آخر کار انشاءاللہ منزل تک پہنچے گا, گرتا پڑتا ہو لیکن پہنچے گا ضرور. اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ میاں سے باتیں کیا کرو تو اس طرح بھی کہہ دیا کرو تو کوئی حرج نہیں, کہ یا اللہ یا تو مجھے یہ کام کرا لیجئے اور یا اس گناہ سے بچا لیجئے ورنہ مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمائیے. اللہ تعالی سے تو رجوع کرو اس کی طرف, ہر وقت رجوع ہو تو ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں. ہمارے ساتھ فرماتے تھے, ان کا شعر ہے, کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. لہذا مانگ مانگ کر جیو, اور مانگ مانگ کر جیو اللہ تعالی سے, اور اس میں یہ مانگو آخرت مانگو. اب قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو وہاں حج کے موقع پر جو کفار بھی دعائیں مانگا کرتے تھے, مشرکین بھی دعائیں مانگتے تھے, تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, کہ ہمیں دنیا میں اچھائی اچھائی عطا فرمائیے, پیسے دیجئے, دولت دیجئے, اولاد دیجئے, اچھا گھر دیجئے, اچھی سواری دیجئے, وغیرہ وغیرہ. آخرت کا کبھی ان کے تصور تھا ہی نہیں, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. لیکن ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں, جب تم مانگو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, کہ تم دنیا کی بھی اچھائی مانگو اور آخرت کی مانو. قرآن شریف نے یہ فرمایا کہ یہ تو مشرکین والی بات تھی کہ بس جب بھی دعا ہو رہی ہے تو اپنے کسی دنیا مقصد کے لیے ہو رہی, لیکن آخرت کے مقصد کے لیے بھی دعا کرو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں تمہارا شمار ہو, اس کی دعا کرو. یہ دعا کوئی نماز اور کوئی وقت اس دعا سے خالی نہ ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سے.